الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهرا وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزقه من عذاب السعير. حضرت سلیمان علیہ الصلات والسلام نے گھوڑوں کی قربانی پیش کی، اس لیے کہ گھوڑوں کے معائنے میں نماز میں تاخیر ہو گئی، تو ان گھوڑوں کو اللہ کے نام کے اوپر قربان کر دیا. تو سواری کی بہترین نعمت گھوڑے جو انہوں نے اللہ کے نام پہ قربان کر دیے، اللہ نے اس سے بہتر سواری کی چیز عطا فرمائی، اور وہ ہے ہواؤں کا مسخر ہونا، وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. چنانچہ یہ ہوائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے باری تعالیٰ نے مسخر فرما دی، اور اس کے اوپر بیٹھ کر کے سفر کیا کرتے تھے. ظاہر بات ہے کہ اپنا عالیشان تخت بچھا کر کے جب ہوا کے اوپر اڑتے تھے تو دور دراز کی مسافت تھوڑے سے وقت کے اندر طے کر لیا کرتے تھے. چنانچہ صبح کے اندر اڑتے ایک مہینے کے اندر تیز رفتار گھوڑے سوار جتنے دور تک جا سکتا ہے، تو حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام تھوڑے سے وقت میں اتنی لمبی مسافت طے کر لیتے تھے، اور دوپہر کے بعد پھر ہوا پہ اڑنا شروع کرتے، ایک مہینے کی مسافت طے کر لیا کرتے تھے. گویا کہ دو مہینے کا سفر صبح سے شام تک میں طے فرما لیتے، اور درمیان میں خیلولہ، کھانا، آرام وغیرہ بھی ہو جاتا تھا. چنانچہ مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ دمشق سے روانہ ہوتے صبح صبح میں، اور اس سفر جا کر کے خیلولہ فرماتے، پھر دوپہر کے بعد اس سفر سے روانہ ہوتے، اور شام بابل پہنچ کر کے کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے بعض روایتوں میں صبح کا سفر شام سے لے کر یمن تک کا بھی آیا ہے، صبح سے لے کر کے یمن، صبح میں نکل کے ملک شام سے مسجد اقصی سے، اور یمن کے اندر دوپہر تک میں پہنچ جایا کرتے تھے. غرض یہ کہ آپ کی حکومت چونکہ دور و دراز پھیلی ہوئی تھی، اسی لیے دنیا کے مختلف علاقوں کا آپ سفر کرتے تھے اپنے حکومت کے وزراء کے ساتھ، کیونکہ تخت کے اوپر ہزاروں انسان بیٹھ سکے ایسی وسعت ہوتی تھی، اور وہ پورا تخت ہوا کے اندر سلیمان علیہ السلام کو لے کر کے اڑتا تھا. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے سلیمان کے لیے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا ہے. چنانچہ یہ چشمہ جو تھا یہ یمن کے دارالسلطنت صنعاء سے نکلتا تھا، اور تین دن تین رات تم مسلسل چلتے رہو، اتنی دور تک یہ چشمہ بہتا ہوا چلا جاتا تھا، اتنی طویل مسافت تک، یعنی سمجھنا چاہیے کہ تقریباً 48 میل یا اس سے بھی زیادہ لمبی اس کی مسافت تھی، اتنا لمبا وہ چشمہ بہتا تھا. اور بعض روایت کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ اس چشمے نے بہنا شروع کیا تو 72 گھنٹے تک، یعنی تین دن تین رات تک یہ چشمہ مسلسل بہتا رہا. تو ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور وہ بالکل پانی کی شکل میں تھا، اس کو سانچوں کے اندر ڈلواتے और डलवा करके उसमें से बर्तन मुख्तलिफ तरीके की चीजें आप तैयार फरमाते, और ये गर्म भी नहीं था, और नामतन तांबा लोहा पीतल वगैरह जब गर्म किया जाता है तो सयाल होता है, लेकिन ये गर्म भी नहीं, यानी इत्मीनान से हाथ में लेकर के उसको सांचों में डाला जा सके ऐसा, और फिर बहता था उसमें से सुलेमान अलैहि सलातु व सलाम मुख्तलिफ चीजें तैयार करवाया करते थे। وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کو بھی مسخر کر دیا تھا، اور یہ سب کی سب جنات سلیمان علیہ السلام کے سامنے کام کیا کرتے تھے، مختلف قسم کے مزدوری کے کام کاج آپ جناتوں کے پاس کروایا کرتے تھے۔ وَمِنَ الْجِنِّ، ادمین کو بعض نے تبعیضیہ مراد لیا، کیا مطلب ہوگا کہ جنات تو بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سب کے سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، البتہ سام جو لیا جاتا تھا وہ بعض جنات ہی سے لیا جاتا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ مین تبعیضیہ، یعنی تمام جنات مسخر نہیں تھے بلکہ بعض جنات ہی مسخر تھے، اور وہ جو بعض جن مسخر تھے ان میں سے کچھ کچھ خصوصی افراد سے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کام کروایا کرتے تھے۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، جو سلیمان علیہ السلام کے سامنے کام کیا کرتے تھے ان کے رب کی حکم سے۔ یہ ہو گئی بات اصلاح کی کہ سلیمان علیہ السلام نے ان جناتوں کو کوئی چلے کشی کر کے یا کوئی وظیفہ پڑھ کر کے تابع نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے بطور نعمت کے یہ سب جنات ان کے تابع کے اندر کر دیے تھے۔ صحابہ میں سے بھی بعض حضرات کے متعلق منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ان کی خدمت میں جناتوں کو لگا دیا تھا، جیسے کہ انسان انسان کی خدمت کرتے اس طریقے سے یہ جن بھی انسان کی خدمت کے لیے لگ جائے، اور جن بھی انسان کے معمور بن جاوے، جیسا کہوے ایسا کرنے لگے، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ تو جن اگر بغیر کسی وظائف اورات چل کشی کے اللہ کے حکم سے تابع ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے سلیمان علیہ السلام کے واسطے اور بہت سے صحابہ اور اولیاء امت کے واسطے۔ البتہ بعض مرتبہ جنات کو تابع کے اندر تابع کرنے میں کفریہ کلمات بولنے پڑتے ہیں، اس کے اوراد کیے جاتے ہیں، تو وہ چیز ممنوع ہے، کفر کا ذریعہ اور باعث بنتے ہیں، اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان خبیث اعمال کرتا ہے تو جس طریقے سے نیک اعمال سے ملائکہ خوش ہوتے ہیں اور ملائکہ انسان کے قریب آتے ہیں، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، تو اچھے اعمال پر استقامت کی برکت سے جس طرح ملائکہ قریب ہوتے ہیں اس طرح برے اعمال کی کثرت سے خبیث جن قریب ہوتے ہیں، شریر کافر جن قریب ہوتے ہیں۔ تو اگر گندے اعمال کوئی آدمی کرے اور اس کے کرنے کا مقصد ہو جن کو تابع کرنا، تو بھی معصیت اور گناہ کبیرہ کے حکم کے اندر ہے، اس میں بہت سی مرتبہ انسان ناپاک رہتا ہے، ناپاک چیزیں کھاتا پیتا ہے اور بہت سے غلط گندے حرکتیں کرتا ہے، تو اس سے خبیث جن خوش ہوتے ہیں، یہ معصیت ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ بعض مرتبہ غیر معلوم المعنی کلمات پڑھوائے جاتے ہیں، یعنی ہماری جو مشہور لغات ہے ان مشہور لغات کے اندر ان کے معنی نہیں ملتے. ایسے غیر معلوم المعنی الفاظ کا ورد ثابت کرنے کے لیے کروایا جاتا ہے. اس کو بھی مفسرین نے فقہا نے منع لکھا, کیونکہ اس کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ اس الفاظ کا ہمیں معنی معلوم نہیں لیکن حقیقت کے اندر وہ الفاظ شرک پر مبنی ہو. اسی لیے ایسے کلمات کے ذریعے سے بھی تابع کرنا جائز نہیں ہے, ایسے کلمات کو پڑھنا بھی منع ہے. اگر کوئی آدمی قرآن مجید کی آیتیں جیسے کہ سورہ جن, بعض لوگ 40 دن تک رات کو کنڈاڑا وار کے پڑھتے ہیں گول دائرے کے اندر ندی کے کنارے کے اوپر جا کر کے, تو اس طریقے سے جو لوگ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ اسماء الہیہ یا قرآن کی آیتوں کا ورد کر کے اگر کوئی آدمی جنات کو تابع کرنے کی کوشش کرے تو وہ نیت اور مقصد دیکھا جائے گا. مقصد اگر دفع مضرت ہے کہ اپنے اوپر سے اور دوسرے مسلمانوں پر سے تکلیف کو دور کرنا تو جائز ہے. باقی اگر جلد منفعت مقصود ہے کہ میرے لیے وہاں سے فلاں چیز اٹھا کے لے آوے, میرے لیے وہاں سے یہ لے آوے, میرا یہ کام کر دے وے, جلد منفعت کے پیش نظر اس کی اجازت نہیں ہے. دفع مضرت کے لیے اس کی اجازت ہے کیونکہ اس کے اندر استرقاء کے حور بغیر حق کے شرعی, حور یعنی آزاد, آزاد جنات کو بغیر حق کے شرعی غلام بنانا لازم آتا ہے جو شریعت کے اندر منع ہے. ہمارے یہاں تو کسی کو غلام بنانا ہو تو اس کے اسباب شرعیہ کا ہونا ضروری ہے, اور یہ بغیر کسی شرعی اسباب کے ایک جن آزاد کو غلام بنانا لازم آتا ہے. اسی لیے اس طرح کرنے سے بھی احتیاط رکھنا چاہیے. وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِقْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. اور جو جنات بھی ہماری اطاعت اور ہمارے حکم سے روگردانی کرے گا ہم اس کو بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے جہنم کے اندر. چنانچہ ایک فرشتہ رہتا تھا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ, جو جنات شرارت کرے وہ ان کو آگ کے کوڑے سے مارتا تھا اور اس جنات کی وہ اصلاح کرتا تھا, اس کو تابع بنا دیتا تھا پھر سے. تو اب یہاں بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جنات کی تکلیف آگ سے ہے تو اس کو آگ کے کوڑے سے کیا اثر ہوگا؟ تو آگ کے کوڑے سے ہونے کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ مکمل آگ ہی آگ ہے, ان کی تکلیف میں آگ کا غلبہ ہے. اور پھر اس کو فرشتے آگ کے کوڑے سے مارے تو ظاہر بات ہے کہ وہ عالم بالا کی آگ ہے, اس آگ کے سامنے جنات کی تخلیق کی آگ مغلوب ہو جاتی ہے, اس لیے فرشتے کی مار کا اثر ہوتا ہے. جیسے کہ انسان, اس کے اندر غالب مادہ مٹی کا ہے, اب مٹی سے بنے ہوئے انسان کو مٹی کے ڈھیلے مارا نہیں, دیکھو لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں, جس طریقے سے وہ لگیں گے اور ان کو اثر اور ایذا ہوتی ہے, اس طریقے سے جنات کو ملائکہ آگ کے کوڑے مارتے تھے نافرمانی کرنے کے اوپر. اب سلیمان علیہ السلام کیا کیا بنواتے تھے ان سے؟ یعملون لہ ما یشاء من محاریب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ایک تو سلیمان علیہ السلام نے شہر قدس ایلیا یہ بھی جناتوں سے بنوایا. شہر قدس ایلیا بن گیا تو سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے پاس مسجد اقصا بنوائی, اور مسجد اقصا تعمیر کرنے کے واسطے پہلے جب شہر بنایا گیا تو شہر کو 12 فصیل پر آپ نے تقسیم فرمایا. کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 خاندان 12 خاندان اطمینان کے ساتھ رہ سکے اسی لیے 12 فصیلے سلیمان علیہ السلام نے بنوائی. پھر جناتوں کی مختلف جماعتیں الگ الگ تیار کر دی. ایک جماعت کا کام ہے سنگ مرمر کے بڑے بڑے چٹانوں کو لانا, اور بعض جنوں کا کام ہے جواہرات لانا, بعض کا کام ہے سیمنٹ کی فراہمی کرنا, بعض کا کام ہے لکڑے کے تختے وغیرہ لانا, بعض کا کام ہے جواہرات وغیرہ لانا. اس طرح مختلف کاموں کے اوپر جناتوں کو مامور کر دیا. جب بہت بڑی مقدار کے اندر رو مٹیریل کچا سامان تیار ہو گیا تو پھر آپ نے جو ہے مسجد کی تعمیر ان جناتوں کے پاس شروع کروائی, اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس دن تعمیر مکمل فرمائی اس دن آپ نے جشن منایا, گائے بکری بھیڑ کی قربانیاں کی, اور بڑی دعوت کا انہوں نے اہتمام فرمایا. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا. ایک درخواست یہ کی تھی کہ اللہ مجھے فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما دیجیے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرما لی. سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ اللہ کے فیصلے کے موافق ہو, اسی دعا ان کی قبول ہو گئی, اور منشی الہیہ کے مطابق یہ فیصلے کیا کرتے تھے. نمبر دو, سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ میرے رب مجھے ایسی حکومت عطا فرمائیے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. اللہ نے وہ دعا بھی قبول فرما لی. تیسری دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دو دعا تو دنیا کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی, اور تیسری دعا کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ اللہ نے وہ دعا بھی قبول کر ہی لی ہوگی. چنانچہ آپ نے یہ دعا کی تھی کہ جو آدمی اس گھر بیت المقدس کے اندر آوے, دو رکعت نماز ادا کرے, تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسا پاک کر دیں گے جیسا وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر کے دنیا کے اندر آیا تھا. اللہ اس کو ایسا پاک صاف کر دیں گے. تو ہم کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کو بھی قبول فرما ہی دیا ہوگا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے پاس مسجد بنائی, تو محاریب کا لفظ ایک تو استعمال ہوتا ہے مسجد کے اوپر, دوسرا استعمال ہوتا ہے اونچے اونچے محل کے اوپر. اتنے اونچے محل, اتنی اونچی عمارتیں کہ اس کے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں لگانے کی ضرورت پڑتی ہو, ایسی بلند بلند تعمیر سلیمان علیہ السلام جناتوں کے پاس کروایا کرتے تھے. اب محاریب کی بات آئی, ایک مسئلہ یہ سمجھ لو کہ جس کو ہماری یہاں مساجد میں محراب کہا جاتا ہے, یہ محراب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر مسجدوں میں نہیں ہوا کرتی تھی. یہ محراب خلفائے راشدین کے دور میں بھی نہیں ہوا کرتی تھی, بلکہ قرن اول کے بعد جب سلاطین کے ہاتھوں میں حکومت اور خلافت اسلامیہ آئی تو انہوں نے مساجد میں اپنے تحفظ کے لیے محراب بنوائی, اور کیونکہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ خود نماز پڑھاتا ہے تو اپنے تحفظ کے لیے اس نے امام محراب بنانے کا سلسلہ خلفاء نے بعد میں چل کر کے کیا. اب محراب اگر اس نیت سے بنائی جائے کہ نمازیوں کی سہولت ہو, ایک امام کے خاطر پوری سب توڑنی نہ پڑے اور نمازیوں کو تنگی اور تکلیف نہ ہو, اور اس کو سنت مقصودہ نہ سمجھا جائے, اور نہ بنانے والوں کے اوپر کوئی نقیر نہ کی جائے, پھر اس طرح محراب بنانا یہ بدعت نہیں ہے. لیکن اگر لوگ اس کو سنت مقصودہ سمجھ لے، نہ بنانے والوں کے اوپر نکیر اور لان تان کرنے لگے، تو پھر یہ ایک عمل بدعت میں داخل ہو سکتا ہے. اور اب تو یہ مساجد کے لیے ایک سمجھو کہ شعار بن گیا، علامت اور نشانی بن گئی، محراب کے ذریعے سے، منبر کے ذریعے سے مساجد کی شناخت اور پہچان ہوا کرتی ہے. البتہ جن مساجد کے اندر محراب ہو تو امام صاحب کے لیے مناسب ہے کہ پورے اندر میں داخل ہو جائے، کم سے کم اپنے قدم محراب سے باہر رکھے، تاکہ امتیازی شان امام صاحب کی جو ہے لوگوں کے سامنے نہ آئے. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ان جناتوں کے پاس اونچی اونچی عمارتیں، مساجد وغیرہ بنوایا کرتے تھے. وَتَمَاثِيلَ، تمثال کی جمع، تانبا، پیتل، شیشہ، نرم پتھر، لوہا وغیرہ چیزوں کے ذریعے سے آپ تصویریں، یعنی جس کو ہمارے یہاں پتلے کہا جاتا ہے، وہ بنوایا کرتے تھے. چنانچہ پرندوں کی تصویریں، جانوروں کی، درندوں کی تصویریں، یہ سب بنائی جاتی تھی، اور یہ سب ان کی شریعت مطہرہ کے اندر ناجائز نہیں تھا، جائز تھا. امت محمدیہ کے لیے اس چیز کو حرام قرار دیا گیا، کیونکہ یہ آخری شریعت ہے، اور آخری شریعت کے اندر جو چیز مستقبل میں جا کے شرک کا باعث بن سکتی ہے، ایسی تمام چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا. تو شرک کے اتہام والی چیزوں کو بھی اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی، کیونکہ قدیم زمانے میں ایسا ہوا کہ صالحین کی تصویریں بنی، پھر لوگوں نے اس کی عبادت کا سلسلہ شروع کر دیا، اسی لیے اس امت کے لیے منع کر دیا گیا. بعض تفسیری روایتوں کے اندر آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کی کرسی کے نیچے دو شیر کی شکل بنائی گئی تھی، اور ان کی کرسی کے اوپر دو چیل کی شکل بنائی گئی تھی. جب آپ اس کے اوپر چڑھنے کا ارادہ کرتے تو یہ دونوں شیر اپنی کلائیوں کو بچھا دیتے، اور جب کھڑے ہوتے تو یہ دونوں چیل اپنے پروں کو پھیلا دیا کرتی، یعنی اس انداز سے ان کو تیار کیا گیا تھا، ایسا ان کے مجسمے بنائے گئے تھے. تو بہرحال قدیم زمانے کے اندر یہ سب چیزیں جائز تھی. تو وتماثیل، اور مختلف قسم کی صورتیں یہ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے بنایا کرتے تھے. اب ہمارے زمانے میں غیر جی روح کی تصویر بنانا جائز ہے، جی روح کی تصویر بنانا ممنوع ہے، اور اس مجسمے کے اندر یہ کاغذی تصویر بھی شامل ہے. الا یہ کہ جہاں اشد سرکاری قانونی ضرورت ہو تو ایسے موقع کے اوپر اس کی اجازت ہے، لیکن بات کے اندر توبہ اور استغفار کا اہتمام کیا جائے، یہ بھی اس کے ساتھ شرط ہے. وَجِفَانٍ کل جواب، اور بڑے بڑے پیالے لگن، کل جواب یہ بڑے بڑے حوض کی طرح بنائے جاتے تھے، یعنی بڑے بڑے جو ہے برتن بنائے جاتے تھے، ایک ایک ہزار آدمی کا کھانا پک سکے ایسے، اور ایک ایک ہزار آدمی جو ہے ایک ساتھ کھا سکے ایسے بڑے بڑے پیالے، جیسے کہ کوئی چھوٹا سا حوض ہو یا بڑا حوض ہو، اتنے بڑے بڑے پیالے جو ہے سلیمان علیہ السلام جناتوں کے پاس بنوایا کرتے تھے. وقدور الراسیات، اور ہانڈیاں جو ایک ہی جگہ کے اوپر جمی ہوئی، چنانچہ باقاعدہ بڑی بڑی چٹانوں کو اور پتھروں کو تراش تراش کر کے اس میں سے بڑی بڑی ہانڈیاں بنائی جاتی تھی، اور وہ ایک ہی جگہ کے اوپر ثابت رہا کرتی تھی، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہوتی تھی، موویبل نہیں تھی، ایک ہی جگہ کے اوپر وہ رہا کرتی تھی، اور وہیں پر جو ہے کھانا پکایا جاتا تھا سیڑھیاں لگا کر کے، اور پھر سب کو کھلایا جاتا تھا. کیونکہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں جنات انسان کی اتنی بڑی تعداد, تو اس تعداد کی وجہ سے کھانا بھی زیادہ پکانے کی ضرورت پڑا کرتی تھی. اسی لیے ایسی بڑی بڑی ہانڈیاں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جناتوں کے ذریعے سے بنوایا کرتے تھے. جیسے کہ اجمیر شریف کے اندر ہے, مغل بادشاہوں نے بنوائی تھی بڑی بڑی دیگ, اس کے اوپر سیڑھی کے ذریعے سے چڑھا جاتا ہے. مقدور الراسیات اعملوا آل داود شکرا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ داؤد کے گھر والوں تم شکر والے اعمال کرو. وقلیل من عبادی الشکور, میرے بہت سارے بندے وہ میری نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرتے ہیں. چنانچہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر کے اندر عبادت کے اوقات تقسیم فرما دیے تھے اور ایسا نظام بنا دیا تھا کہ 24 گھنٹے گھر کے عبادت خانے میں کوئی نہ کوئی ایک شخص اللہ کی عبادت کے اندر مشغول لے رہے. ایسا اپنے پورے گھر کا نظام ہی بنا دیا تھا, باری بنا دی تھی, اور جب زیادہ غفلت کا وقت ہو تو اس وقت خود اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو جایا کرتے تھے. اسی لیے حدیث کے اندر بہترین روزے بھی داؤد علیہ السلام کے بتلائے گئے کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن افطار کرتے تھے, اور نماز کا معمول بھی ان کا بہت اچھا تھا کہ رات کے ایک حصے میں آرام کرتے, ایک حصے میں عبادت کرتے, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز بھی مشغول لیتے. 24 گھنٹے کا نظام ان کے گھر کا اللہ کی عبادت کے اندر گزرا کرتا تھا. اعملوا آل داود شکرا, اس سے معلوم ہوا کہ شکر زبانی اور اس کے علاوہ شکر عملی, اللہ کی عبادت اور اطاعت زیادہ کی جائے, یہ ہے شکر عملی جس کا حکم دیا گیا. اور اس حکم میں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی شامل ہے, کیونکہ آل داؤد میں سلیمان علیہ السلام بھی شامل ہے. وقلیل من عبادی الشکور, جو آدمی اپنے آپ کو شکر سے عاجز سمجھے, سمجھو کہ اس نے شکر کا حق ادا کر دیا. میرے بہت کم بندے جو ہے میرا شکر ادا کرتے ہیں. چنانچہ ایک شکر زبان سے ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ملنے کے اوپر شکر ادا کرے. شکر ہوا کرتا ہے قلبی, دل کے اندر احساس ہو کہ یہ نعمت مجھے اللہ کے فضل و کرم سے ملی ہے. اور ایک ہوتا ہے عمل, کہ اپنا عمل اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری والا ہو. یہ سب شکر کے اقسام ہیں, لسانی قلبی عملی, تو ان سب کا حکم دیا گیا ہے. اعملوا آل داود شکرا, قلیل من عبادی الشکور, یہ بندوں کی شکایت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ میرے بندے اس قدر میری نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر کے بھی میرے بہت کم بندے جو ہے میرا شکر ادا کرتے ہیں. اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی, نعمت کے اوپر شکر گزاری کی. اللہم ما اصبح بی من نعمت او بحد من خلقی فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. ہر شام کو اللہم ما امسی بی من نعمت او بحد من خلقی فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. اب یہاں جب محاریب کا ذکر آیا, جیسا کہ روایات تفسیر میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جواہرات بھی منگوائے اور مسجد اقصی کو جواہرات اور سونے چاندی سے مزین کیا اور اتنا خوبصورت بنایا کہ وہ رات کے اندر بھی مسجد چمکا کرتی تھی, ایسے قیمتی اعلیٰ قسم کے جواہرات آپ نے لگائے. پھر ایک مسئلہ مفسرین نے چھیڑا یہاں پر مساجد کی تزئین کا, تو مساجد کو مزین کرنا, اس سلسلے میں صاحب ہدایہ نے یہ مسئلہ اختیار کیا ہے کہ مسجد کی تزئین اس وقت جائز ہے جبکہ متولی اپنے پیسوں سے زینت کرے, باقی وقف کے روپیوں سے نقاشی وغیرہ کے اندر خرچ کرنا یہ مناسب نہیں, اس کی اجازت نہیں. اور علامہ ابن حمام نے شرح ہدایہ میں فرمایا کہ مسجد کی نقاشی میں پیسے خرچ کرنے کے بجائے غربا فقرا کو دینا بہتر ہے. مسجد کی تعمیر کے اندر پختگی کا لحاظ کیا جائے, اس میں زیادہ نقش و نگار کی طرف پیسوں کو خرچ نہ کیا جائے. البتہ اگر کوئی آدمی اپنی خوشی سے, اپنی حلال آمدنی سے کچھ مسجد کے اندر اچھا لگے ایسا کچھ کرنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے, یا چند لوگ مل کر کے جو ہے خوشی خوشی یہ کام کروا دے گے. فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من سعتہ. حضرت سلیمان علیہ الصلات والسلام نے 53 سالہ عمر پائی, 10 سال کی عمر, 13 سال کی عمر میں آپ نے حکومت کو سنبھالا, 40 سال حکومت کی اور جو ہے مسجد اقصی کی تعمیر کی تکمیل کی. ان کے والد حضرت داؤد علیہ الصلات والسلام نے مسجد اقصی کی بنیاد رکھی تھی. حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام کا جہاں پر جھونپڑا تھا اسی جگہ کے اوپر آپ نے مسجد اقصی کی بنیاد رکھی تھی, اور قد آدم کے بقدر جب مسجد بن گئی تو حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا تھا کہ دیکھو اس کی تکمیل آپ کے ہاتھ پر مقدر نہیں ہے, تو تکمیل کی حضرت سلیمان علیہ الصلات والسلام نے. چنانچہ سلیمان علیہ الصلات والسلام اس کی تعمیر کروایا کرتے تھے اور خود کھڑے ہو کر کے جو ہے تعمیر کرواتے تھے. آپ نے ملک الموت کو کہہ رکھا تھا کہ جب میری موت کا وقت آئے تو مجھے ذرا بتلا دینا, اس لیے کہ مسجد کی تعمیر کا مسئلہ ہے. چنانچہ ملک الموت نے آپ کو بتلا دیا کہ اب اتنے دن باقی ہے آپ کی موت کے اندر, اتنا وقت باقی ہے. اور بعض روایتوں کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلات والسلام جہاں کی عبادت کرتے تھے روزانہ اللہ تعالیٰ وہاں پر ایک موٹی یعنی ایک درخت پودا اگاتے تھے. آپ اس درخت کو پوچھتے تھے کہ تیرا نام کیا, کس کام کے لیے ہے, تیرے کیا فوائد ہے. وہ درخت خود بولتا تھا اور آپ سے لکھوا دیتے تھے, اور لکھوا کر کے درخت دفاتر میں درج کر دیتے تھے, اور اس بوٹی کو بڑے باغیچوں میں اور بڑی باڑیوں میں لگوا دیا کرتے تھے. اس سے ایک بڑا بوٹانک پارک تیار ہو گیا جس کے اندر اس کے طرح ادویات مفید درخت اور شجر لگائے گئے تھے, اور اس سے دوسرے لوگ بھی لگاتے اور اس سے درخت پھیلتے. ایک دن ایک بوٹی اگھی, سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا. تو بعض روایت میں ہے کہ اس نے کہا خرنوب, بعض روایت میں کہ خروبا. اس کو پوچھا کہ بھائی تیرا کیا کام ہے, تو کہا کہ میں تو جہاں اگتی ہوں وہاں ویرانی کر دیتی ہوں, اجاڑ دیتی ہوں. گویا کہ سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ میری موت کا وقت قریب ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ جناتوں کے سامنے میری موت کا پتہ نہ چلے, اس لیے کہ ان کو جو میری موت کا پتہ چل جائے گا تو یہ لوگ سب بھاگ جائیں گے, اسی لیے ابھی ان کو پتہ نہ چلنے دے. چنانچہ آپ نے جناتوں کو بلایا اور ایک شیشے کا چھوٹا سا محراب بنانے کا حکم دیا. جب وہ شیشے کی محراب تعمیر ہو گئی, تیار ہو گئی, تو سلیمان علیہ السلام عبادت اور ذکر کی نیت سے اس میں داخل ہو گئے, اور اپنی عصا اسی خروبا درخت کی بنی ہوئی اس عصا کے اوپر ٹیک لگا کر کے عبادت میں مشغول ہو گئے, اور اسی حال کے اندر فرشتے نے آ کر کے آپ کی روح کو قبض کر لیا. آپ جس طریقے سے لکڑی پر سہارا دے کر کے کھڑے تھے, بس انتقال کے بعد بھی آپ اسی طریقے سے کھڑے رہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے. اسی لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اجسام زمین کی مٹی کھا نہیں سکتی, اسی لیے جو ہے آپ کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا. اب قدرتی ہوا یہ کہ وہ لکڑی کے اندر گھن کا کیڑا لگ گیا, اور اس نے سلیمان علیہ السلام کی لکڑی کو دھیرے دھیرے کھودنا اور کوریدنا شروع کیا. ایک سال تک مسلسل اس نے اس لکڑی کو کھودنے اور کریدنے کا کام کیا. جب پوری لکڑی کھوکھلی ہو گئی تو آپ کے جسم مبارک کے وزن کو وہ برداشت نہیں کر سکی اور لکڑی ٹوٹ گئی اور آپ کا جسد اطہر زمین کے اوپر آ گیا. اب جا کے جناتوں کو پتا چلا کہ او ہو, سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. ہم کو پہلے سے پتا چلتا تو ہم یہ کام کے اندر سے کب سے نکل کے بھاگ گئے ہوتے, کیونکہ جناتوں کو قریب آنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی. سلیمان علیہ السلام کا جلال, رعب, حیبت اتنی بھاری ان کے اوپر سوار رہتی تھی. ایک سال کے بعد ان کو پتا چلا. اب یہ ایک سال کا اندازہ کیسے ہوا؟ تو کہا کہ جب آپ کا جسد اطہر زمین کے اوپر گرا, بالکل آپ کی جیسی عصا تھی, ایسی موٹی ایسی لمبی ایک دوسری عصا جناتوں نے بنائی اور اس کے اندر وہ گھن کے کیڑوں کو چھوڑا. کہا چلو دیکھے کہ صبح سے شام تک میں یہ کتنا کھودتا ہے. تو اس نے جتنی مقدار کھودا اس سے اندازہ لگا لیا کہ یہ پوری لکڑی کھودنے میں اس کو کتنا وقت لگا ہوگا. تب ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو ایک سال پہلے انتقال کر گئے تھے. فلما قضینا علیہ الموت, جب ہم نے سلیمان علیہ الصلات والسلام کے اوپر موت کا فیصلہ کر لیا اور انتقال ہو گیا, اپنی عصا کے اوپر ایک کامل سال کھڑے رہے اور جنات و مشقت بھرے کاموں کے اندر مشغول رہے اپنی عادت کے مطابق, یہاں تک کہ کسی کو موت کا پتہ بھی نہیں چلا اور زمین کے کیڑے نے آپ کی عصا کو کھا لیا, سلیمان علیہ السلام زمین کے اوپر گر پڑے, ما دلہم علی موتی, جناتوں کو سلیمان علیہ السلام کی موت پر زمین کے کیڑے نے رہبری کی, الا دابۃ الارض. حسین نے اس کے اوپر نقطہ لکھا کہ دیکھو جنات کتنی قوی مخلوق ہے اور ان کی دعوے ہیں کہ دور دور کی باتیں بھی ہم جانتے ہیں اور دور دور کی باتوں کا بھی ہم کو پتہ چلتا ہے. تو کہا اتنی قوی مخلوق جسم میں اور علم میں ان کو بھی ایک کیڑے جیسا معمولی جانور کوئی چیز بتلا رہا ہے, یعنی بہت ساری کمزور مخلوق سے بھی بڑے سے بڑے طاقت والوں کو علم حاصل ہوا کرتا ہے. جناتوں کو سلیمان علیہ السلام کی موت کا علم ہو ہی نہیں سکا, ایک چھوٹے سے کیڑے نے ان کی رہبری کی. تو ضعیف سے بھی قوی ترین لوگوں کو جو ہے کوئی علم کی بات معلوم ہوتی ہے. اسی کا تو شکریہ جنات ادا کرتے ہیں کہ دیمک کا کیڑا جہاں بھی ہوگا وہاں اس کو مٹی اور پانی پہنچاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کتنی اونچائی کے اوپر لکڑی ہو اس میں دیمک لگے گی تو وہاں مٹی بھی جمی ہوئی ہوگی, تو وہاں تک مٹی اتنا سا کیڑا نیچے سے اوپر کیسے لایا, یہ امام ابن کثیر نے لکھا ہے. اسی لیے کچھ سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں. اس طرح جنات سب سے دیمک کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور جہاں بھی دیمک کا کیڑا اپنا کام کرنا لگتا ہے وہاں جنات مٹی اور پانی پہنچانے کا کام کرتے ہیں. تأکل من سأتہ, جو سلیمان علیہ الصلات والسلام کے عصا کو کھا رہا تھا. یہ عصا کو من ساتن کہا گیا کیونکہ وہ دھکا دینے اور پیچھے لٹکیلنے کے کام میں آتا ہے. فلما خر تبینت الجن, جب سلیمان علیہ الصلات والسلام زمین کے اوپر گر گئے تب جناتوں کو پتا چلا, اللو کانو یعلمون الغیب, اگر وہ غیب کی باتوں کو جانتے ہوتے تو ما لبثوا فی العذاب المہین, اس طرح کے مشقت بھرے ذلت آمیز کاموں کے اندر وہ مشغول نہ رہتے, اس کے اندر وہ لگے ہوئے نہ رہتے بلکہ کب سے جو ہے بھاگ جاتے. کہتے ہیں کہ اس طرح ایک سال تک جو آپ کی لاش کھڑی رہی اس کے دینی فائدے بھی ہوئے دنیاوی فوائد بھی ہوئے. دنیاوی فائدہ کیا کہ مسجد اقصا کی تعمیر مکمل ہو گئی, اور دینی فائدہ کیا عقیدے کی اصلاح ہو گئی. اس لیے کہ یا تو جنات کو معلوم تھا کہ ہم غیب نہیں جانتے لیکن پھر بھی لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ جنات تو سب غیب کی بات نہیں جانتے ہیں, تو جنات جانتے تھے, لوگ نہیں جانتے تھے, اور جناتوں کے بارے میں انسانوں نے یہ عقیدہ قائم رکھا تھا کہ بھائی یہ تو سب غیب کی باتوں کا بھی علم رکھتے ہیں. تو جنات اپنی پول کھولنا نہیں چاہتے تھے کہ انسانوں کے اوپر سے پول کھل جائے اور انسانوں کے اوپر سے ہمارا رعب ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے جناتوں کی یہ پول کھول ڈالی کہ اگر ان کو غیب کا پتہ چلتا ہوتا تو سلیمان علیہ السلام کو دور نہیں تھا, وہ تو بالکل قریب میں آپ کی لاش مبارک تھی, پھر بھی ان کو پتہ نہ چلا اور ان کو ایک سال تک نیچا منہ کر کے کام کرتے رہنا پڑا. یہ اتنی بڑی عقیدے کی بات ہو گئی اور خود جنات کی بات بھی کھل گئی اور ایمان انسانوں کا بھی عقیدہ صحیح اور درست ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بات یہ بھی بتلا دی کہ اتنی بڑی حکومت والے شخص کو بھی موت آ سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو جو کام جس سے لینا ہوتا ہے وہ اس کا انتظام فرما دیتے ہیں. جیسے سلیمان علیہ السلام کے واسطے سے جناتوں سے یہ کام لینا تھا, ایک سال تک آپ کے جنازے کو اللہ نے سلامت رکھا اور اس طرح جو ہے آپ کی حفاظت کر دی گئی. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي وَهَلْ يُجَازَى إِلَّا الْكَفُورُ. اب یہ قوم سبا کے حالات باری تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں. سبا کے بارے میں ایک بات تو شروع سورت میں بتلائی تھی, سبا ایک قوم کا بھی لقب ہے اور اس قوم کے بادشاہ کا بھی لقب ہے, اور یمن کے اندر ایک تھے سردار تبع جن کی جمع آتی ہے تبابعہ, یہ یمن کے سردار ہوا کرتے تھے, وہ بھی قوم سبا ہی سے تعلق رکھتے ہیں. قرآن میں ہے اہم خیر ام قوم تبع, تو یہ تبع یمن کے سردار ہوا کرتے تھے اور ان کا تعلق بھی قوم سبا ہی سے ہوا کرتا تھا. تو سبا کے واقعے سبا کا جو اصلی نام ہے وہ عبد شمس ہے, عبد شمس ابن یشحب ابن یعرب ابن قحطان, یہ اس کا جو ہے نسب نامہ ہے کہ عبد شمس سبا کی 10 اولاد کا کل ذکر ہوا تھا. امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ 10 اولاد اس کی سلبی اولاد نہیں تھی بلکہ واسطہ در واسطہ کل اس کے 10 بیٹے تھے, تو ان سب کے مجموعے کو سبا سے تعبیر کیا جاتا ہے. قوم سبا کے واقعے کو باری سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا. قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بڑی نعمتوں سے نوازا تھا. کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے جس میں 13 نبیوں کو ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا, اور یہ قوم یمن کے دارالسلطنت صنعاء سے قریب ایک معارب نام کا یا معرب نام کا شہر تھا, منزل کے وزن پر معرب, وہاں پر یہ قوم جو ہے آباد تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا خوشحال جو ہے بنا کر کے رکھا تھا. چنانچہ ان کے باغوں کی وسعت 300 مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی, 300 اسکوائر مائل کے اندر ان کے باغوں کی وسعت پھیلی ہوئی تھی, اور یہ پورا علاقہ نہایت خوبصورت اور خوشبودار درخت طرح طرح کے لذیذ میوے اور پھلوں سے بھرا ہوا تھا. دار چینی اور چھوارے کے بلند بلند گنجان درخت اس علاقے کے اندر تھے بلکہ جنگلات تھے. इमारतों का एक मुसलसल सिलसिला चला जा रहा था कि बेहतरीन कॉलोनियों के अंदाज के अंदर मुरत्तब मुनज्जम इमारतें इस कौम के लोगों ने बनाई थी, और मजीद बड़ा उसके अंदर निहायत अजीब चीज उनकी उनका डैम था, और ये मुतअद्दद डैम थे, और उसमें एक सबसे बड़ा डैम इन्होंने मआरिफ शहर के अंदर बनवाया था। चुनांचे इसी डैम को अहले अरब सद कहते थे, और अहले यमन इरम से ताबीर किया करते थे। अरब के अंदर आमतौर पर बहने वाले दरिया नहीं है, नदियाँ जो पूरा साल पानी किसे बहती हो, बल्कि वहाँ पर जो बारिश होती है वो बारिश का पानी बह करके सहराओं के अंदर चला जाता है और खुश्क होकर के जायक हो जाता है। बाकी बारिश पहाड़ों पर सहराओं में बहुत होती है, लेकिन दरिया नहीं है, इसीलिए पानी जो है जंगलात में जाये होकर खुश्क हो जाता है और उससे खेती का काम नहीं हो सकता। इसीलिए सबा वालों ने वादियों के दरमियान मुख्तलिफ मकामात के ऊपर डैम बनवाए, बारिश के पानी को वो लोग महफूज कर सके, जमा कर सके, और उससे खेती करने का काम लिया जा सके। इसके लिए इन लोगों ने जो है सैकड़ों बन तैयार किए। अब उसकी बरकत से वहाँ पर खेती बाड़ी के लिए वाफिर मकदार के अंदर पानी मिलने लगा, और सतह समंदर से 3900 फीट की ऊंचाई के ऊपर कई मील लंबा और चौड़ा इन लोगों ने डैम तामीर किया, और ये उस जमाने के अंदर फन इंजीनियरिंग का एक मिसाली नमूना बना, और साफ सुथरी दो पहाड़ियाँ जिनका नाम कोह अबलग, उसके दाएं और बाएं ये डैम तैयार किया गया। 150 फीट उसकी लंबाई, 150 फीट 50 फीट चौड़ाई, ये भी जो बाद हजरात नकल करते हैं, और बात कहते हैं कि कई मीलों लंबाई इन्होंने डैम तैयार करवाया, और एक रिवायत में कि 150 फीट लंबाई और 50 फीट की इन्होंने चौड़ाई बनाई, और डैम के अंदर 3 बड़े बड़े इन्होंने दरवाजे रखे, एक दरवाजा बिल्कुल ऊंचाई के ऊपर डैम की, दूसरा डैम के वस्त में, तीसरा डैम के नीचे, और उसके अंदर से 12 नहरें निकाली। फिलहाल से बारिश के जमाने के बाद जो पूरा डैम पानी से भरा हुआ होता, ऊपर वाला दरवाजा खोलते और उसमें से नहरों के अंदर पानी ले जाते, फिर जब वो पानी बारिश के बाद कम होता धीमे धीमे धीमे, तो वस्त वाला दरवाजा खोलते और उसमें से नहरों में पानी गिराते, और साल के अखीर के अंदर बिल्कुल नीचे वाला दरवाजा खोलते और उसके अंदर से डैम के नहरों के अंदर पानी लेते। इस तरह पूरा साल खेती के अंदर वो लोग पानी को इस्तेमाल किया करते थे, जिसकी वजह से शानदार बाड़ियाँ, शानदार दरख्त और मुसलसल बागात वहाँ पर तैयार हो गए। कहते हैं आयत करीमा के अंदर जन्नतानी आई यमीनी व शिमाल का जिक्र है, और उससे दो भाग मुराद नहीं है बल्कि दो सिलसिले मुराद है, कि शहर की दाहिनी जानिब और बाईं जानिब मुसलसल मीलों तक फैले हुए बेहतरीन और खूबसूरत बागात जो है सबा वालों को अल्लाह ताला ने अता फरमाए थे। शहर की आबो हवा निहायत साफ सुथरी और सेहत अफजा आबो हवा थी, और वहाँ न कोई कीड़ा, न कोई मच्छर, न खटमल, न मक्खी, न पिस्सू, न कोई जहरीला जानवर, एकदम साफ सुथरी आबो हवा। बल्कि परदेश से कोई मुसाफिर आता और उसके बदन पर जुए होती तो भी वहाँ की आबो हवा कुदरती ऐसी थी कि वो मर जाती थी, वहाँ जिंदा ही नहीं रह सकती थी। तो आबो हवा भी इतनी साफ सुथरी और खुशो खुर्रम, اور وہاں کے باغات کے اندر پھل میووں کی کثرت اتنی کہ کوئی عورت اپنے سر کے اوپر خالی ٹوکرا لے کر کے باڑی میں داخل ہو جائے تو ایک پھل بھی اس کو توڑنا اور چننا نہ پڑے، بلکہ درختوں سے بکثرت گرنے والے پھلوں کے ذریعے اس کا ٹوکرا فوراً بھر جایا کرتا تھا۔ ایک دروازے سے داخل ہو، دوسرے دروازے سے نکلے، اتنے میں تو اس کا ٹوکرا پورا بھرا ہوا ہوتا تھا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو پھل عطا فرمائے تھے۔ دوسرا، تجارت، یہ بھی اہل سبا کا خاص ملکہ تھا۔ سونا، قیمتی پتھر، مسالے، خوشبوئیں، ہاتھی دانت کی چیزیں، یہ اہل سبا ہندوستان اور حبشہ سے منگوایا کرتے تھے، اور یمن میں اتار کر کے یہاں سے اونٹوں کے ذریعے مختلف عرب ممالک میں شام اور مصر کے اندر لے جا کر کے بیچتے تھے، جس کی وجہ سے یہ سبا والے بڑے مالدار ہو گئے۔ کھیتی باڑی، پھل میووں کی کثرت، دوسری طرف ان کی تجارت ہندوستان اور حبشہ سے، اور وہاں سے سامان منگوا کر کے یہ لوگ عرب ملکوں میں، مصر میں، شام میں اس کو بیچا کرتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نعمتوں سے مالا مال فرمایا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس قدر نعمت کا تقاضا یہ تھا کہ اہل سبا اللہ کی عبادت کرتے، اطاعت کرتے، لیکن شرک اور کفر میں بد عملی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ 13 نبیوں نے ان کو دعوت دی، اس کے باوجود بھی ان کی اصلاح نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ چنانچہ عذاب کی شکل اس طریقے سے ہوئی کہ ایک کاہن وہاں پر تھا، اس کاہن کو آسمانی کتابوں کا علم تھا، ان آسمانی کتابوں کے علم کی روشنی کے اندر اس کو اندازہ ہو گیا کہ اہل سبا کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے۔ تو اس نے بہت چالاکی کی، اس کی بڑی زمین جائیداد اور مکانات تھے، اس نے سوچا کہ ابھی میں سب کو بتا دوں کہ اہل سبا پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے تو یہ میری جائیداد اور مکان سب کی قیمت ہو جائیں گے۔ اس لیے اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ دیکھ، کل ایک مجمع میں جمع کروں گا اور میں تجھے کہوں گا کوئی بات کرنے کے لیے، تو تو فوراً نافرمانی کرنا کہ نہیں ابا میں نہیں کرتا، جاؤ پھر میں تیرے اوپر گرم ہو جاؤں گا اور پھر تو مجھے مار دینا۔ اس طرح کا جو ہے باپ بیٹے نے رول کیا۔ تو بیٹے نے کہا ابا میں کیسے آپ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کروں اور مار دھاڑ کا معاملہ کیسے ہو؟ اس نے کہا جیسا میں کہتا ہوں ایسا کر، اس میں اپنا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اسی دن اس کاہن نے لوگوں کو، اہل سبا کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جو ہے کسی کام کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو کہا، اس نے مجمع کے سامنے کہا میں نہیں کرتا، جاؤ یہ کام۔ اب باپ بیٹے میں گرما گرمی ہوئی، اس نے اپنے باپ کو گالیاں دی اور یہ اپنے بیٹے کو گالیاں دے رہا ہے، اور اس میں مارا ماری ہاتھا پائی بھی ہو گئی۔ تو وہ کاہن کہنے لگا میں اس بچے کو قتل کر ڈالتا، تو اس نے میرے ساتھ ایسی گستاخی کی۔ تو لوگ سمجھانے لگے، روکنے لگے، یہ بچہ ہے کیا، آپ اتنے گرم ہوتے ہیں، اس میں اتنے ننیال والوں کو بھی کسی نے کھلا دے گی۔ تو بچے کے ننیال والے سب آ کے جمع ہو گئے، کہنے لگے کہ پہلے ہم کو مار، پھر ہمارے نواسے کو، اس کے بغیر ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں، ہمارے نواسے کو ایسی تھوڑی قتل کرنے دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ علاقہ رہنے جیسا نہیں ہے، یہ بیٹا میری نافرمانی کرے اور میں اپنے بیٹے کو سزا دینا چاہتا ہوں، تم مجھے سزا دینے نہیں دیتے، روکتے ہو، یہ علاقہ رہنے کے قابل نہیں ہے، چلو میں تو یہ علاقہ چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، یہ زمینیں بیچتا ہوں، مکان بیچتا ہوں۔ تو سب خریدار کھڑے ہو گئے اور فٹافٹ اچھی قیمت کے اوپر سب نے اس کی جائیداد خرید لی۔ جب جائیداد خرید لی، سب کا سونا بٹیر لیا، تو اس نے آخر میں اعلان کیا کہ دیکھو اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور سب لوگ تباہ ہونے والے ہیں، لہٰذا جو اپنے آپ کو بچانا چاہے وہ سب لوگ یہاں سے منتقل ہو جائے۔ تو وہ 10 بیٹے منتقل ہو گئے اور عرب کے مختلف علاقوں کے اندر چلے گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سبا کے ڈیم کے اوپر اندھے چوہوں کو مقرر فرمایا بطور عذاب کے، اور وہ چوہے ڈیم کی عمارتوں کو کھوکھلا کرنے لگے۔ تو سبا والوں کی عقل مری، انہوں نے جو ہے اس چوہوں کو دفع کرنے کے لیے بلیاں پالی، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلے تو یہ چوہے تھوڑے باہر گھومنے بھی نکلا کرتے تھے تھک جاوے تو, اب بلی کے ڈر سے چوہوں نے باہر نکلنا بند کر دیا اور انہوں نے اپنی اندرون کاروائی کے وقت کو بڑھا دیا, لہٰذا کھوکھلا کرنے کا کام رات دن مسلسل کرنے لگے. اور بات تفسیری روایت میں ہے کہ ایک جو ہے انہوں نے بلی پالی تو ایک بڑا لال چوہا جو بلی کا بھی مقابلہ کر سکے وہ بطور عذاب کے آیا اور اس نے جو ہے بلی کے اوپر حملہ کیا تو وہ بلی بھاگی اور ڈیم میں گھس گئی. ایسی بھی روایت ہے. بہرحال یہ اندھے چوہوں نے پورے ڈیم کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا. اور پھر جب بارش کی موسم آئی اور کثیر مقدار کے اندر پانی جمع ہوا, وہ کھوکھلی بنیادیں پانی کو برداشت نہیں کر سکی, پانی کے وزن کو وہ روک نہیں سکی, اور جب خوب پانی بھر گیا تو پورا ڈیم ٹوٹ گیا اور پورے ساک علاقے کے اندر سیلاب آیا اور وہ لوگ غرق ہو کے ختم ہو گئے. لقد کان لسبعین فی مسکنہم آیہ, تحقیق کے سبا والوں کے مکانوں کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے. جنتان عن یمین و شمال, شہر کے دونوں طرف دائنی طرف بھی بائیں طرف بھی گاڑیوں کی قطار اور لائن کی لائنیں چلی جاتی تھی. اسی لیے دیکھو ہماری یہاں جتنی بھی نہر ہے ان نہروں کے اوپر آپ بوڑھ پڑنا, وہاں لکھا رہتا ہے کہ نہر کہاں سے آتی ہے, کاکرا پار اوکائی, پھر اس میں لکھا ہوتا ہے بابا کاٹا جمنا کاٹا. تو یہ ان یمینی و شمال کیونکہ ڈیم کی سسٹم وہی سبا والوں سے منتقل ہوتے ہوئے آئی, اسی لیے وہ اصطلاحات آج تک باقی ہے. تو دائنی طرف اور بائیں جانب کے اندر جو ہے باڑیوں کے دو سلسلے چلے جاتے تھے. بعض مفسرین نے یہ نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایسا پر لطف پر کیف شہر عطا فرمایا تھا کہ ہر آدمی کا مکان ایسا کہ مکان پھر مکان کے دائیں طرف بھی گارڈن بائیں طرف بھی گارڈن, اس طریقے کے مکانوں والا شہر اللہ نے دیا تھا. ہر ایک کا مکان ایسا کہ مکان کے دائیں بائیں باغیچہ, پھر دوسرا مکان, پھر تیسرا مکان, پھر چوتھا مکان, اس طریقے سے گنجان مکان نہیں, اپارٹمنٹوں کی فلیٹوں کی جھنجھٹ نہیں, اس طرح خوبصورت تعمیرات منظم تعمیرات والے شہر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے. کلو من رزق ربکم واشکروا لہ, اللہ تعالیٰ نے جو رزق عطا فرمایا اس کو کھاؤ اور جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. بلدتن طیبہ, پاکیزہ شہر, وہاں کی زمین کے اندر کانٹا نہیں, کھارا پن نہیں, مکھی مچھر نہیں, پسو نہیں, سانپ بچھو نہیں, کوئی چیز نہیں, بلکہ کوئی اجنبی, غریب کے معنی اجنبی, دوسرے وطن سے آنے والا اگر اپنے کپڑے میں جھوئی مچھر لے کر کے آوے تو وہاں کی پاکیزہ ہوا میں وہ مر جاتا تھا. وَرَبٌ غفور, اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے, یعنی جو بھی شکر کر کے زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. ایسے پاکیزہ شہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو آباد فرمایا تھا. چنانچہ اس کاہن نے جب لوگوں میں اعلان کیا کہ بھائی دیکھو جان بچانا ہو تو چلے جاؤ, تو اس نے تین باتیں اور کہی. ایک بات یہ کہی کہ دیکھو جس کو نئے نئے مکان میں رہنے کی لالچ ہو وہ امان کے علاقے میں چلا جائے, جس کو کھانے پینے کی لذتوں کا شوق ہو وہ بصرہ کے علاقے میں چلا جائے, اور جس کو بہترین اور لذیذ کھجوروں کے کھانے کی خواہش ہو وہ مدینہ چلا جائے. یہ اوس اور خزرج اصلا مدینہ کے نہیں ہے, وہ بھی یمن سے یہاں منتقل ہوئے تھے اسی سبا والے سیلاب کے زمانے کے اندر.